الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی کا ایک کتابچہ ہے رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ صفحہ اول پر سید قاسم محمود صاحب کی طرف سے تقدیم ہے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیم کا مطلب ہے دیباچہ یا فورڈ الفضل بما شاہدت بہ الاعداء اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں بنگالی ہندو انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کے رکن ایم این رائے نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم سو بڑے آدمی کہ یہ کتاب کا نام ہے کہ امریکی عیسائی مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے دو علیحدہ علیحدہ میدان ہیں ایک ہے مذہب اخلاق اور روحانیت کا میدان جبکہ ایک ہے تمدن تہذیب سیاست اور معاشرت کا میدان اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بہترین دشمن عیسائی مورخ ایٹ جی ویلز اپنی معروف تاریخ عالم میں ہسٹری آف دا ورلڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کا حوالہ دینے کے بعد یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کوٹ اگرچہ انسانی اخوت مساوات اور حریت کے واضح تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے اور ایسے واضح ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلاب فرانس اور انقلاب روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور انقلاب روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا لیکن انقلاب محمدی میں ہر چیز بدل گئی مذہب بھی بدل گیا عقائد بھی بدل گئے رسومات بھی بدل گئیں سیاسی نظام بھی بدل گیا معاشی نظام بھی بدل گیا معاشرت بھی بدل گئی کوئی بھی شے اپنی سابقہ حالت میں قائم نہیں رہی دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے وہ سب جزوی تھے دنیا کا جامع ترین انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا کیوں اور کیسے اس سوال کا مفصل مدلل مختصر مگر جامع جواب دینے کے لیے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب کے عنوان سے 16 مئی 2004 کو الحمرا ہال لاہور میں اہل علم و دانش کو خطاب کیا یہ خطاب تحریری صورت میں مرتب کر کے کتابچے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے سن 1984-85 میں مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کے موضوع پر 11 خطابات کیے تھے ان خطابات کے مجموعے پر مشتمل ایک ضخیم کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شائع ہو چکی ہے جس کے اب تک متعدد ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں زیر نظر کتابچے کو منہج انقلاب نبوی کے ایک جامع خلاصے کی حیثیت حاصل ہے سید قاسم محمود محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سورة توبة آیت نمبر 33 سورة فتح آیت نمبر 28 سورة صف آیت نمبر 9 وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا سورة سبا آیت نمبر 28 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب آیت نمبر 21 صدق اللہ العظیم معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے ہر شخص سوچے کہ کیا مال و دولت حکومت تعلیم ٹیکنالوجی یا جمہوریت میں سے کوئی چیز ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے میرے تجزیے کے مطابق آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے اس طریقہ کار کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس ذبو حالی کا شکار ہے، یہ اصل میں عذاب الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی بطور ماڈل ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے دین حق کے قیام کی برکات، لہذا ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گویا اس وقت دنیا میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے وہ اذن رب ہی سے ہو رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل سے اسے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے، ہم کم سے کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیں، اور پھر دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ ملکی اور قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں بھی میرا یہ موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے قیام کی وجہ جواز کھو بیٹھا ہے۔ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت باقی ہے، اور اب اس کے بقا و استحکام کی صرف ایک صورت ہے، یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو۔ یہ ملک اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بانی مؤسس پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کی حریت، اخوت اور مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی بات مفکر و مبشر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمائی۔ تیسری طرف یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اور اس کے حواری اس بات پر تل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے اشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بالفعل یہ خوف طاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ظہور نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جعل حق کے بعد زحق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے۔ اس ضمن میں کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی، اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک اسے صحیح لایا عمل بھی نہ مل جائے۔ ان تینوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ و غالب کرنے کے لیے صحیح لایا عمل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور صحیح لایا عمل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہو۔ ہم نے وہ حدیث ایک جگہ جمع کر کے بہت عام کی ہیں جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور کفار کا نیو ورلڈ آرڈر نہیں اسلام کا جسٹ ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ جس نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت جیو یعنی یہودی ورلڈ آرڈر ہے، جبکہ اسلامک ورلڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے، اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے کا آغاز اسی طور سے ہوگا کہ یہ نظام پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہوگا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جعل حق و زحق الباطل کی کیفیت جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی یہ نظام کیسے قائم ہوگا، اس کے ضمن میں امام دارالحجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح به اولها، یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ چنانچہ آج اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اور پھر اسے اختیار اور اپلائی کرنا ہوگا۔ میں نے چند باتیں بطور تمہید عرض کی ہیں، تاکہ آج کی گفتگو کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے۔ آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں، لیکن صحیح لائے عمل پیش نہ ہونے کے باعث تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اور ان کا حال بالفعل یہ ہو گیا ہے کہ نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اسلامی انقلاب کے لیے صحیح لائے عمل اختیار کرنا ہوگا جو صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت اور حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے استفادے کی تین شرائط ہیں جو ساتھ ہی بیان فرما دی گئی ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے جسے قرآن حکیم ہدل للناس یعنی تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے جسے قرآن ہدل للناس یعنی تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کہتا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جن کے اندر تقوی موجود ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم کے آغاز ہی میں واضح کر دیا گیا کہ یہ ہدل للمتقین ہے۔ انقلاب کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، اس تمہیدی گفتگو کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے تبدیلی، لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں، مثلا علمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب، لیکن لفظ انقلاب کے اصطلاحی مفہوم میں اس استعمال کی گنجائش نہیں، بلکہ کسی معاشرے کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کو صحیح لفظ انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے، ان میں سے ایک حصہ فرد کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ زندگی کے اجتماعی معاملات کو محیط ہے۔ ان میں سے مقدم الذکر حصہ آج کے تصور ریلیجن یعنی مذہب کا دائرہ کار ہے، جو کہ عقائد یعنی ڈوگماز، مراسم عبودیت یعنی ریچولز اور سماجی رسومات یعنی سوشل کسٹمز پر مشتمل ہے۔ آج دنیا بھر میں ان معاملات میں فرد کو آزاد تسلیم کیا جاتا ہے، چنانچہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کہ چاہے عقائد اپنا لے، چاہے وہ ایک خدا کو مانے، چاہے سو کو مانے یا ہزار کو مانے، چاہے کسی کو بھی نہ مانے، جس طرح چاہے مراسم عبودیت بجا لائے، چاہے گوشہ نشین ہو کر تپسیائیں کرے، چاہے بتوں کے آگے سجدے کرے یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے، مراسم عبودیت کی اسے آزادی ہے۔ چاہے روزے رکھے، نماز پڑھے، چاہے مندر میں جائے یا چرچ میں، اجازت ہے۔ اسی طرح سماجی رسومات ادا کرنے میں وہ آزاد ہے، شادی کے موقع پر چاہے نکاح پڑھوائے، چاہے پھیرے ڈلوائے، فوت شدہ شخص کی میت کو چاہے دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے۔ زندگی کا دوسرا حصہ تہذیب، تمدن، ریاست اور سیاست یعنی اجتماعی نظام سے متعلق ہے، اور یہ سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام دا پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم پر مشتمل ہے۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا نام سیکولرزم ہے۔ واضح رہے کہ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمہ مذہبیت لا دینیت کے اصول پر مبنی ہے۔ سیکولرزم میں مذہب تو سارے قابل قبول ہیں، یہ بات تو بش بھی کہتا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام، اسلام بطور مذہب پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے امریکہ میں آ کر سنیگوگ اور چرچ خریدے اور انہیں مساجد بنا لیا، ہم نے اس کو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں بڑی تعداد میں افرو امریکنز کو اور کچھ گوروں کو بھی کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ بحثیت مذہب ان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ایک نظام پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے اسلام انہیں قطن گوارا نہیں۔ اسلام کے اسی تصور کو وہ بنیاد پرستی فنڈامنٹلزم کا نام دیتے ہیں، اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، لہذا وہ فنڈامنٹلزم کو دہشت گردی یعنی ٹیررزم کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ جہاں سے کبھی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ کا. حقیقت میں یہ جنگ اسلام کے نظام حیات کے خلاف ہے. یہ جنگ اسلام کے عقائد، عبادات اور رسومات کے خلاف نہیں. آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں، مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی سن 300 عیسوی میں ہوئی، جب شہنشاہ روم کانسٹنٹائن یعنی قسطنطین اعظم نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی یعنی کنورشن کبھی نہیں ہوئی. سلطنت روما اس وقت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورا شمالی افریقہ، پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا. لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا گیا، اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشی یا سماجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. انقلاب یعنی ریولیوشن اس تبدیلی، وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی نوعیت کی ہو. کامل انقلاب کی واحد مثال انقلاب نبوی. اب ہم دنیا کے مشہور انقلابات کا جائزہ لیتے ہیں. ان میں انقلاب فرانس بہت مشہور ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا، لیکن اس سے صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. مذہب پہلے بھی عیسائیت تھا، بعد میں بھی وہی رہا. سماجی ڈھانچے یعنی سوشل اسٹرکچر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا. دوسرا بہت مشہور انقلاب روس کا بولشویک انقلاب ہے جو 1917 میں آیا. اس سے صرف معاشی نظام تبدیل ہوا، تمام ذرائع پیداوار قومیا لیے گئے اور انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا گیا. نوٹ کیجئے، یہ دونوں انقلابات ہیں، جبکہ رومن امپائر کا بیقوت کرسچن ہو جانا انقلاب نہیں ہے. اب ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. ہم صرف جوش عقیدت میں یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. یہ بات میں جذباتی انداز میں نہیں بلکہ ٹھنڈے تجزیے یعنی کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اس پر اغیار کی گواہیاں پیش کروں گا، اس لیے کہ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں. دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے، اصل تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو. اگر شیخ دل کنگ ریچرڈ نے صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی تو معلوم ہوا کہ واقعتا صلاح الدین ایوبی بڑی عظیم شخصیت تھی. ایم این روئے ایک بنگالی ہندو تھا اور وہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا رکن تھا. اس نے 1920 میں بریڈلے ہال لاہور میں اسلام کا تاریخی کردار، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام کے عنوان سے لیکچر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. واضح رہے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، ایک بنگالی ہندو ہے اور ٹاپ کا کمیونسٹ ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے. یہ تو 1920 کی بات ہے، یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس بعد. اب 1980 پر آ جائیے، صدی کے اختتام سے 20 برس قبل. امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب دا 100 لکھی. اس کتاب میں اس نے 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے ایسے 100 انسانوں کا انتخاب یعنی سلیکشن کر کے ان کی درجہ بندی یعنی گریڈیشن کی، جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا. اور اس درجہ بندی میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے اور میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے اور منہیٹن میں رہائش پذیر ہے. اس کی یہ کتاب دنیا میں بہت عام ہوئی، لیکن اشاعت کے بعد وہ بہت جلد نایاب ہو گئی تھی اور عام خیال یہ تھا کہ شاید کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا ہے. اس لیے کہ اس نے اس کتاب میں عیسائیوں کے نزدیک خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر 3 پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لایا. اور یہ بات عیسائی دنیا کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھی. اس نے لکھا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے دو علیحدہ علیحدہ میدان ہیں. ایک ہے مذہب، اخلاق اور روحانیت کا میدان، جبکہ ایک ہے تمدن، سیاست اور معاشرت کا. اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب، سپریملی سکسیسفل انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے. عبادت گزاری اور نفس کشی میں گوتم بدھ بہت اونچا ہے. اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی دخل نہیں. فتوحات اور ملک گیری کے حوالے سے سکندر اعظم بہت اونچا ہے، عطیلہ بہت اونچا ہے، چنگیز خان بہت اونچا ہے، اکبر اعظم بہت اونچا ہے، اور بھی بڑے بڑے حکمران ہو گزرے ہیں، لیکن دین، اخلاق اور روحانیت میں ان کا کوئی مقام تھا. یہاں زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا. تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر اعتبار سے بلند ترین اور کامیاب ترین قرار پاتا ہے، اور وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اغیار کی گواہیوں میں سے تیسری گواہی میں ایچ جی ویلز کی دیا کرتا ہوں، لیکن اس کی جس عبارت کا میں حوالہ دیتا ہوں، اس کی کتاب آ کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ کے نئے ایڈیشن سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے. واقعتاً کسی دشمن کی زبان سے اس سے بڑا خراج تحسین ممکن نہیں، اس لیے کہ ایچ جی ویلز بدترین دشمن ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، دو بدبخت جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی کے والے جملے کہے ہیں. لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے مندرجہ ذیل الفاظ کا حوالہ دیا ہے، تو وہ گھٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایها الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. مسند احمد. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. خبردار، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر. فضیلت کی بنیاد صرف تقوی یعنی خوف خدا ہے. ایچ جی ویلز اگرچہ عیسائی ہے، لیکن خطبہ حجت الوداع کا حوالہ دینے کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے، اور ایسے واعظ ہمیں مسیح ناصری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا. چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا انقلاب فرانس اور انقلاب روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور انقلاب روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا، لیکن انقلاب محمدی میں ہر چیز بدل گئی. مذہب بھی بدل گیا، عقائد بھی بدل گئے، رسومات بھی بدل گئیں، سیاسی نظام بھی بدل گیا، معاشی نظام بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی. کوئی بھی شے اپنی سابقہ حالت پر قائم نہیں رہی. ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جوں کی توں رہ گئی. جہاں پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اس قوم کو آپ نے علم کے میدان میں دنیا کا امام بنا دیا. انہوں نے نئے نئے علوم ایجاد کیے. پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان اور یونان تک سے علم لے کر اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا، تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ دنیا کا جامع ترین، گمبھیر ترین اور موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا. کوئی دوسرا انقلاب اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. باقی سب جزوی یعنی پارشل انقلابات تھے. باقی تمام انقلابات میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے،
جبکہ انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور. مارکس اور اینجلز نے کتاب داس کیپیٹال جرمنی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جرمنی اور انگلستان کے کسی ایک گاؤں میں بھی مارکسسٹ انقلاب نہیں آیا، بلکہ تیسرے دیواڑے کہاں جا کر روس میں بالشوک اور مانشوک کے ہاتھوں انقلاب آیا اور عین وقت پر فرنٹ پر لینن آ گیا. اس انقلاب کے برپا کرنے میں نہ مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ اینجلز کا. تو فکر دینے والے اور تھے اور انقلاب برپا کرنے والے اور. اسی طرح والٹیئر اور روسو جیسے بے شمار اصحاب قلم تھے جنہوں نے حریت، آزادی اور جمہوریت کا ایک فکر دیا تھا، لیکن وہ ماس ڈیسک ورکر تھے، کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں اتر کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا فرانس میں انقلاب برپا کیا اوباش اور بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس انتہائی خونی انقلاب تھا، اسے کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور ہجوم یعنی موب جو چاہے کر گزرے. اب ذرا کنٹراسٹ دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب دنیا کا واحد انقلاب ہے کہ ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے. ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم کر دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کر رہے ہیں، آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا پاگل تم ہو. لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے. کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ میں پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے وہی الفاظ دہراؤں گا کہ ہی از دا اونلی پرسن. کہاں گلی گلی دعوت دینے والا ایک شخص، کہاں ایک فوج کی کمان کرنے والا قائد. کوئی ہے مناسبت؟ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات نوٹ کیجیے کہ ٹائن بی پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ فار سکسیسیو اسٹیٹس مین. یعنی معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، نقل کفر کفر نباشت، البتہ ایک شاستردان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. ٹوائن بی کے اس ایک جملے کی شرح میں انگلینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر مونٹگومری واٹ نے دو کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ. محمد ایٹ مدینہ میں اس نے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف کے جو الفاظ ممکن تھے سپرلیٹیو ڈگری میں استعمال کیے، لیکن بباطن اس نے اقتضاد یعنی کنٹراسٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مدینے والا محمد کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان تاریخی الفاظ سے دھوکہ کھا کر چاہلک مرحوم نے اس منگمری وارڈ کو مرکزی سیرت کانفرنس کے اجلاس میں چیف سپیکر کی حیثیت سے بلا لیا تھا. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کس تیاری سے سیرت طیبہ میں یہ تضاد دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی تصویریں مختلف ہیں. دراصل جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ کو نبی یا رسول نہیں مانتے، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی نبیوں سے کچھ مشابہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوم پھر کر تبلیغ کرتے تھے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح کا طرز عمل حضرت محمد نے بھی اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ان کے نزدیک یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ ہے جس میں آپ معاذ اللہ فیل ہو گئے. یہاں سے تو بقول ان کے جان بچا کر بھاگنا پڑا. وہ ہجرت کو فلائٹ یعنی فرار کا نام دیتے ہیں، حالانکہ فلائٹ تو کسی خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ ہجرت خوف کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایک حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی تھی، اور اس کا مقصد آپ کے لیے متبادل بیس تلاش کرنا تھا. بہرحال ان مستشرقین کو مدینے میں فروکش ایک بالکل نئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، جو بڑے مدبر سیاستدان ہیں، جو ایک ریاست کے حکمران ہیں، جو فوج کے کمانڈر ہیں. یہاں آ کر آپ یہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے تدبر یعنی اسٹیٹمین شپ اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، ان کے نزدیک یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تضاد ہے.
یہاں پر ان کے تدبر یعنی اسٹیٹمین شپ اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، ان کے نزدیک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تضاد یعنی کانٹراڈکشن ہے. اس کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا. دنیا کے انقلابات میں کوئی بھی دوسرا انقلاب ایک حیات انسانی کے عرصے یعنی لائف سپین میں پورا نہیں ہوا، بلکہ فکر دینے والے مرکب گئے، بعد میں کہیں وہ فکر پروان چڑھا اور اس کی بنیاد پر کہیں انقلاب آ گیا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اس اعتبار سے منفرد اور لاسانی ہے کہ ایک انسانی زندگی کے اندر کل 23 سال کے عرصے میں الف سے یہ تک انقلاب کے تمام مراحل طے ہوئے. اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آج عہد حاضر میں اجتماعیت، سوشیالوجی یا پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانتداری سے انقلاب کا صحیح طریقہ کار اخذ کرنا چاہے تو اسے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل رہنمائی مل سکتی ہے. گویا طریقے انقلاب کے لیے اب دنیا کے سامنے صرف ایک ہی منبع و سرچشمہ یعنی سورس ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. چنانچہ میں انقلاب کے طریقہ کار پر جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے لیے میرا سورس صرف سیرت محمدی ہے. میں اسلامی اصطلاحات دین، اسلام، ایمان، جہاد اور قتال استعمال کیے بغیر جدید اصطلاحات میں انقلاب کے مراحل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور زوال کے دوران ان اصطلاحات کا مفہوم محدود اور مست یعنی لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ ہو گیا ہے، اور ہم جب بھی کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا وہی مست شدہ تصور ذہن میں آتا ہے. لیکن اگر ان اصطلاحات سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبتا آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے بعد مناسب ہوگا کہ اس خاکہ میں قرآن و حدیث کی اصطلاحات سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات کا رنگ بھر دیا جائے. انقلابی عمل کے لوازم و مراحل. ایک مکمل انقلاب کے 6 یا 7 مراحل ہیں. نمبر 1، انقلابی نظریہ. ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک ایسا انقلابی نظریہ اور انقلابی فلسفہ ہوتی ہے جو پہلے سے موجود پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں پر پیشہ بن کر گرے، اور جب تک اس کے اندر ایسی کاٹ موجود نہ ہو کہ یہ موجودہ سیاسی نظام کو کاٹتا ہو، معاشی نظام کو کاٹتا ہو، سماجی نظام کو کاٹتا ہو، اس وقت تک وہ انقلابی نظریہ نہیں مازباز یا سرمن ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ نظریہ اور فلسفہ نیا ہے تو معاملہ آسان ہے، وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا. لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے تو اب اس کی جدید تعبیر پیش کرنا ہوگی اور اس کی وضاحت دور حاضر کی جدید اصطلاحات کے مطابق وقت کی علمی سطح پر کرنا ہوگی. پھر اس نظریے کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، اور اس کے لیے دور جدید کے تمام میسر ذرائع ابلاغ استعمال کیے جائیں. پہلے کبھی صرف گلیوں بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی جاتی تھی، یا لوگوں کو کھانے پر بلا لیا جاتا اور ان کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی. لیکن اب جلسے ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. چنانچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سمیت دور جدید کے تمام ذرائع ابلاغ انقلابی نظریے کی تشہیر و اشاعت کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے. نمبر 2، تنظیم. دوسرے مرحلے کے طور پر جو لوگ اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں ایک حیات اجتماعی کے تحت منظم کیا جائے. اس حیات اجتماعی یا تنظیم کی بھی 2 شرطیں ہیں. اولاً یہ بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا اور آپ موجودہ نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو مراعات یافتہ طبقات جن کے اس نظام سے مفادات وابستہ ہیں اس نظام کی پاسبانی کے خاطر آپ کو کچلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. نظام کونا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، تب آپ کو ان کے مقابل ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی. مال موب مقابلہ نہیں کر سکے گا، بلکہ یہاں لسن اینڈ اوبے کے اصول کے تحت ہونے والی مضبوط جماعت درکار ہوگی جس کے ڈسپلن کا یہ عالم ہو دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. ثانیاً یہ کہ اس تنظیم میں کارکنوں کی حیثیت اور مرتبے کا تعین تحریک کے ساتھ وفاداری اور قربانی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ یہ
کہ کوئی برہمن ہو تو اونچا ہے اور شدر ہو تو نیچا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ انقلابی تنظیم نہیں. انقلابی تنظیم میں تو ہر شخص کی کمٹمنٹ کی گہرائی اور تحریک کے ساتھ اس کی وابستگی اور وفاداری کی بنیاد پر اس کی حیثیت کا تعین ہوگا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے. عین ممکن ہے کہ ایک شدر کمیونسٹ پارٹی میں اوپر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے.
نمبر چار, صبر محض, پیسیو ریزسٹنس. یہ مرحلہ کہنے کو تو نمبر چار ہے لیکن حقیقت میں اس کا آغاز پہلے مرحلے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. صبر محض یعنی پیسیو ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انقلابی تحریک کے کارکن اپنے موقف پر ڈٹے رہیں, پیچھے نہ ہٹیں, لیکن تشدد و تہذیب کے جواب میں کسی قسم کی جوابی کاروائی نہ کریں. اس کی وجہ بہت منطقی یعنی لاجیکل ہے. پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے یہی انقلابی لوگ ہوتے ہیں, ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. عمرا بھی تھے اور غربا بھی. غربا اپنی قسمت پر راضی تھے, عمرا اپنے ہاں عائش کر رہے تھے, غلام بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میری قسمت یہی ہے, مجھے اللہ نے غلام بنا دیا. اس لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا فیون ہے, لہذا عوام اپنے حال پر صابر و شاکر رہتے ہیں اور انقلاب کے لیے نہیں اٹھتے. وہ نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. چنانچہ جیسے ایک پرسکون تالاب جس میں کوئی لہریں نہ ہوں اس میں آپ نے پتھر مار کر ارتعاش پیدا کر دیا ہو, اسی طرح انقلابی لوگ پہلے سے قائم نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے, یہ ایک استحصالی یعنی ایکسپلوئیٹیٹو اور استبدادی یعنی ریپریسو نظام ہے. یہ انسانوں کے اندر امتیازات یعنی ڈسکریمنیشن قائم کر رہا ہے. تو کس نے پتھر مارا؟ دائیان انقلاب نے. اب پتھر پانی میں جائے گا تو کچھ لہریں تو اٹھیں گی. تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ انقلابی دعوت کا ایک فطری رد عمل ہے. البتہ اس رد عمل کے بھی مختلف درجات اور سٹیجز ہوتی ہیں. ان میں سے دو سٹیجز بڑی عام ہیں. پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص دائیان انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کردار کشی کی جائے, کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے, اس کی ہمت کو توڑ دیا جائے اور اس کی قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے. لہذا تشدد اور تعذیب یعنی پرسیکیوشن کا واحد نشانہ دائی کی ذات بنتی ہے. اور یہ ایذا رسانی اولاً زبانی ہوتی ہے کہ یہ پاگل ہے, اس کے دماغ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک صدیوں سے چلا آ رہا ہے, ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے, یہ اسے غلط کہتا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یا شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے, اس پر کوئی جن آ گیا ہے. اگر اس انداز سے دائی کی قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے تو اس کی ہمت جواب دے جائے گی. اب کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. درخت کی جڑ کٹ جائے تو سارا درخت خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا اگر وہ دائی کھڑا رہ گیا, اپنی کردار کشی کی کوششوں کو برداشت کر گیا, جواباً اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو, میں نہیں ہوں, تمہارا دماغ خراب ہے, میرا نہیں, اور مخالفین نے دیکھا کہ یہ دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے, لوگ اس کی گرد جمع ہو رہے ہیں, تو پھر زبانی ایذا رسانی سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد و تعذیب کی سٹیج کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اب اس کا نشانہ صرف دائی کی ذات نہیں بلکہ انقلابی تحریک کے تمام کارکن, بالخصوص کمزور عوام اور اونچے گھرانوں کے نوجوان بنتے ہیں. اب انہیں مارا جاتا ہے, بھوکا رکھا جاتا ہے, گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے, انہیں قتل کیا جاتا ہے, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے. اب یہاں صبر محض کی ضرورت ہے کہ سارے تشدد کو کسی جوابی کاروائی کے بغیر برداشت کیا جائے. اس لیے کہ شروع میں انقلابی تحریک کے کارکن تھوڑے سے ہوتے ہیں, اگر وہ بھی مشتعل یعنی وائلٹ ہو جائیں تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کچل کر ختم کر دیا جائے. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے, کوئی جوابی کاروائی نہیں کر رہے, تو انہیں تشدد و تعذیب کا نشانہ تو بنایا جائے گا لیکن انہیں کچلا نہیں جا سکے گا. اس طرح انہیں مہلت عمر حاصل ہو جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دعوت پہنچا سکیں اور اپنا تنظیمی بیس زیادہ سے زیادہ وسیع کر سکیں. یہ موجودہ سسٹم سے اسی صورت میں براہ راست ٹکر لے سکیں گے اگر ان کے پاس طاقت ہو, اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ابھی انہیں وقت چاہیے, جسے میں ٹو بائی ٹائم کہتا ہوں.
لہٰذا ابھی انہیں تحفظ میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کا نہایت اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقلابی کارکنوں کو عوام الناس کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی. دیکھیے معاشرے میں جہاں چودھری سردار سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں وہاں عوام بھی ہیں. چودھری سردار تعلقہ دار جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب کی جدوجہد ہو رہی ہے, جبکہ عوام تو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن ان میں انقلابیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ ان کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتے. اسی کو ہم خاموش اکثریت یعنی سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں. عوام کی اکثریت خاموش ہوتی ہے لیکن وہ اندھے بہرے تو نہیں ہوتے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, انہیں کیوں مارا جا رہا ہے, کیوں قتل کیا جا رہا ہے, کیوں ان کے گھر بارود سے اڑائے جا رہے ہیں, ان کے کیوں پورے پورے خاندان کولوں میں پلوائے جا رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ان کا آخر جرم کیا ہے, انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے, کچھ بھی تو نہیں کیا. یہ تو محض ایک نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور معاشرے کے ظلم و ناانصافی اور استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں. عوام محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان پر واقعی ظلم ہو رہا ہے. چنانچہ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں, گویا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. نمبر 5 اقدام ایکٹیو ریزسٹنس. انقلابی جدوجہد کا پانچواں مرحلہ اقدام کا ہوگا. یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے اور قیادت کی ذہانت کا امتحان ہے. اس مرحلے کے لیے مناسب وقت کا تعین بہت ضروری ہے. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں گے. دوسری طرف اگر تیاری پوری ہونے کے باوجود اقدام میں تاخیر کر دی تو آپ نے موقع کھو دیا. یہ ہے مس دا پس. گویا اگر آپ نے موقع کھو دیا گنوا دیا تب بھی آپ ناکام ٹھہریں گے, اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی ناکام قرار پائیں گے. اقدام کا فیصلہ اس وقت کیا جانا چاہیے جب یہ محسوس ہو کہ ایک تو ہماری تعداد کافی ہے, کافی کا مطلب مختلف حالات میں مختلف ہوگا. ایک چھوٹے سے ملک میں جس کی 1 کروڑ کی آبادی ہے شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائیں تو کافی ہو جائیں, جبکہ 15 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 3-4 لاکھ تربیت یافتہ افراد درکار ہوں گے. دوسرے یہ کہ ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو, یہ لسن اینڈ اوبے کے اصول کے خوگر ہو گئے ہوں, تو انہیں حکم دیا جائے تو حرکت کرے اور جب رکنے کو کہا جائے تو رک جائیں. ایسے انقلابی نہ ہوں کہ اول تو چلتے ہی نہیں اور اگر چل پڑیں تو رکتے ہی نہیں. مالاکنڈ میں صوفی محمد صاحب کی جو تحریک نفاذ شریعت چلی تھی اس میں قائد نے حکم ہی نہیں دیا تھا اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی تھی. پھر ان کے کارکنوں نے پہاڑوں پر جا کر مورچے بنا لیے. ان کے قائد نے انہیں نیچے اترنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ مولوی بگ گیا. تو یہ منظم جماعت نہیں تھی, اس میں ڈسپلن نہیں تھا, بلکہ یہ ایک ہجوم یعنی موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے تحت آگے آ گیا تھا. اس ضمن میں تیسری شرط یہ ہے کہ انقلابی کارکن اپنے مشن کی خاطر اپنے جان و مال سمیت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں تو یہ تحریک صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس سے راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کے مرحلے میں منتقل ہو سکتی ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا. ابھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کوئی مثال نہیں دے رہا, اس لیے کہ پہلے آپ جدید اصطلاحات کے حوالے سے ایک خاکہ اپنے ذہن میں جما لیں, پھر ہم اس میں سیرت النبی سے رنگ بھریں گے. لیکن واضح ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ طریق انقلاب کے علم و ادراک کے لیے میرے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ایکٹیو ریزسٹنس یہ ہے کہ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑے, اگرچہ آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا, کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا. مثال کے طور پر گاندھی نے انگریز حکمرانوں کے خلاف سب سے پہلے عدم تشدد عدم تعاون کا نعرہ بلند کیا, یعنی ہم تشدد نہیں کریں گے, مار دھاڑ نہیں کریں گے, لیکن ہم انگلینڈ کی ملوں میں بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے, اس پر سوت کاٹیں گے اور اس سے کھدر بھریں گے اور وہ پہنیں گے. چرخے کو انہوں نے اپنے قومی نشان قرار دے دیا. ذرا غور کیجیے, غور تو کیجیے, 20ویں صدی میں ایک قوم
اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا قومی نشان قرار دے رہی ہے. اب بتائیے کہ کیا کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ تم ضرور ولایتی کپڑا پہنو؟ کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، لیکن حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی، اس لیے کہ مانچسٹر کی ملیں بند ہونے لگیں. انڈیا برطانیہ کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ تھا، اور یہاں انگلینڈ سے آنے والے لٹھے گرم کپڑے ململ کی بہت زیادہ کھپت تھی، لیکن اب یہاں صرف کھادی چل رہی تھی. یہ انگریز کے خلاف ایکٹیو ریزسٹنس کا پہلا قدم تھا. اس سے انگریز کو پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اس تحریک کا دوسرا اقدام عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی تحریک تھا، کہ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ یا مارڈار نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے. اور قانون شکنی کا اندازہ ملاحظہ کیجئے کہ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس پالیسی کو چیلنج کر دیا، اس لیے کہ نمک پر ایکسائز ڈیوٹی عائد تھی. چنانچہ اب لاٹھیاں پڑی، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے اور بڑے پیمانے پر جیلیں بھری گئیں، اگرچہ تحریک آزادی کے کارکنوں نے کوئی تشدد نہیں کیا.
نمبر 6، مسلح تصادم، عام کانفلکٹ. اقدام کے بعد چھٹا اور آخری مرحلہ براہ راست تصادم کا ہوگا، یعنی موجودہ نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ انقلابی کارکنوں کا باقاعدہ جسمانی تصادم ہوگا. کیونکہ جب آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس شروع کر دی ہے تو گویا کہ آپ نے پورے سسٹم کو براہ راست چیلنج کر دیا ہے، لہذا اب موجودہ استحصالی نظام انقلابی تحریک کے کارکنوں کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے اقدام کرے گا. اس مرحلے پر انقلابی تحریک کا امتحان ہوگا. اگر تحریک نے انقلاب کے لیے تیاری ٹھیک طور سے کی تھی، کارکنوں کی تنظیم و تربیت درست نہج پر کی گئی تھی، صحیح وقت پر اقدام کا فیصلہ کیا تھا، تو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. اور اگر تیاری کے بغیر اقدام کر دیا، ابھی نہ تو انقلابی کارکنوں کی متعدد بے تعداد موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ لسن اینڈ اوبے کے خوگر تھے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے گی. گویا تصادم کے اس مرحلے کے بعد تو تخت یا تختہ والی بات ہوگی، کوئی درمیانی بات نہیں ہوگی. اس تصادم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. تحریک انقلاب کے ضمن میں میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کو اگر آپ شعری انداز میں سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. گفتگ جہان ما آیا با تمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے بر ہمزن. اس شعر میں اقبال اللہ سے اپنا ایک مکالمہ بیان کر رہا ہے. اللہ نے مجھ سے کہا، اے اقبال، میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے، آیا وہ تمہارے ساتھ ساتھ سازگار ہے؟ کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پسند نہیں. یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازت لال ناب، از جفائے دے خدایاں کش تقدیر کشت دے کا نا خراب. انقلاب، انقلاب، اے انقلاب. سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے سرخ شراب کشید کی ہے، اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے دہکاں کی کھیتی خراب ہے. اس کے بچے بھوکے ہیں اور اس کی کھیتی سے اس کی غذا کا اہتمام نہیں ہو رہا. یہ اقبال کی بڑی عظیم نظم ہے جس میں اس نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ مجھے تیرا یہ جہاں پسند نہیں، یہ میرے لیے سازگار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برہم زن، یعنی اسے توڑ پھوڑ دو، دھرم بھرم کر دو، یہاں انقلاب برپا کر دو. اب اس انقلاب کا طریقہ کار کیا ہو، اسے اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا ہے. پہلے مصرع میں چار مراحل اور دوسرے میں دو مراحل بیان کیے ہیں. با نشہ درویشی درساز و دما دمزن، چون پختہ شوی خدرا بسلطنت جمزن. پہلے درویشی کی روش اختیار کرو اور اپنا کام کرتے رہو، دعوت و تبلیغ میں لگے رہو. کوئی پاگل کہے، کوئی گالی دے، تو اسے جواب میں دعا دو. یہ درویشی ہے، گویا بدھ کے بھکشو بنے ہوئے ہیں.
مارا جا رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے ہیں, اور جب تیار ہو جاؤ یعنی تعداد بھی کافی ہو, ٹریننگ بھی صحیح ہو چکی ہو, ڈسپلن کے بھی پابند ہو جائیں اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں, تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. اس ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا, وار سے انقلاب نہیں آیا کرتا. ٹکراؤں میں جانے جائیں گی, خون دینا پڑے گا, ٹھنڈے ٹھنڈے انقلاب نہیں آتا. یہ چھ مراحل جو میں نے گنوائے یہ کسی ملک کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل ہیں. نمبر 7 تصدیر انقلاب. مذکورہ بالا چھ مراحل کے علاوہ انقلاب کا یہ 7واں مرحلہ بھی ہے, اور یہ ایک حقیقی انقلاب کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ایک حقیقی انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی اور ملکی حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا, کیونکہ اگر انقلابی نظریہ زوردار, قوی, مضبوط, مدلل اور مبرہن ہے تو یہ لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنی گرفت میں لے گا. چنانچہ حقیقی انقلاب لازماً برآمد یا ایکسپورٹ ہونا ہے, وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا. یہ ہے انقلابی عمل کا وہ خاکہ جسے میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیا ہے, لیکن دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عمومی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم اس خاکے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا رنگ بھرتے ہیں. رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ اور اس کے تقاضے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ توحید, جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں وہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہ گیا ہے. اب اس نظریہ کے جو انقلابی نتائج و مضبرات ہیں ذرا ان پر ایک نظر ڈال لیں. نمبر 1 انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت. میں نے عرض کیا تھا کہ انقلابی نظریہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے موجود الوقت نظام کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے. نظریہ توحید کے متضمنات میں سب سے پہلی بات اللہ کی حاکمیت ہے. اللہ کے زمین پر نہ کوئی انسان حاکم ہے اور نہ کوئی قوم حاکم ہے. ان الحکم الا للہ, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتان آزری. نظریہ توحید انسانی حاکمیت کی ہر شکل میں نفی کرتا ہے. انسانی حاکمیت نہ تو فرد واحد کی بادشاہت کی شکل میں قابل قبول ہے, نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر حاکمیت کی شکل میں, جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا, اور نہ ہی عوام کی حاکمیت جائز ہے. حاکمیت یعنی سوورنٹی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور انسان کے لیے خلافت ہے. حاکمیت کی دوسری تمام صورتیں شرک ہیں, اور دور حاضر میں حاکمیت جمہوری پاپولر سوورنٹی کا تصور بدترین شرک ہے. شارع قانون صاحب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہیں. اب بتائیے اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ نمبر 2 ملکیت کے بجائے امانت. توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہے. یہ انقلابی نعرہ سیاسی نظام کی جڑوں پر تیشے کی طرح گرتا ہے. کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں, نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر. اس طرح سرمایہ داری کی بھی نفی ہو گئی اور کمیونزم کی بھی. مالک صرف وہ ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ہر شے کا مالک وہی ہے, اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. یہ امانت چند روزہ نزد ماس, در حقیقت مالک ہر شے خدا است. میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں, میرا یہ جسم بھی اللہ کی ملکیت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہاتھ پاؤں, یہ آنکھیں, یہ دماغ, یہ سب کچھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اس نے مجھے کوئی گھر دے دیا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے, اولاد دی ہے تو وہ بھی اسی کی امانت ہے. چنانچہ ملکیت تامہ اسی کے لیے ہے. ہم مالک و مختار نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے, اور یہ کہ ہم کو اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ سرمایہ دار کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے, میں اسے
جیسے چاہوں تصرف میں لاؤں یعنی استعمال کروں، خواہ اس سے سودی کاروبار کروں یا کسی کو سود پر قرضہ دوں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سرمایہ کا مالک سمجھتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو امین سمجھیں گے تو آپ کا نقطہ نظر یکسر مختلف ہوگا، پھر آپ اپنا ہاتھ بھی وہی استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے، آپ اپنے پاؤں سے بھی اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جس پر اللہ چاہتا ہے کہ آپ چلیں، آپ کا مال وہیں خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں۔ نمبر 3، کامل معاشرتی مساوات۔ کامل معاشرتی مساوات، سماجی سطح پر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ اس ضمن میں ایچ جی ویلز کی گواہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واعظ پہلے بھی بہت کہے گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار ان بنیادوں پر ایک معاشرہ قائم کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو وہ ان کمالات کی بنیاد پر ہے جو آپ نے از خود حاصل کیے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا تو آپ اونچے ہو گئے، آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت کی جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، شدر ہو یا برہمن، کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان فرق انتظامی اعتبار سے ہے، جیسے کسی محکمے میں ایک انچارج اور ایک باہر کھڑے ہوئے قاصد میں۔ بحثیت انسان بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، لیکن منصب کے اعتبار سے سربراہ شعبہ کا منصب اونچا ہے، قاصد کا نیچا ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں پٹھانوں میں بالعموم یہ مساوات نظر آتی ہے کہ سب ایک سا لباس پہنتے ہیں، بڑے سے بڑا زمیندار ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کا لباس ایک ہی طرح کا ہوگا، اور یہ کہ کھانا بھی دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی مساوات قائم ہے، اور لنچ ٹائم پر ایک منسٹر کا بواب یعنی دربان اور سواق یعنی ڈرائیور اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مرد اور عورت میں بحثیت انسان کوئی فرق نہیں، صرف انتظامی اعتبار سے فرق ہے۔ اذرو الفاظ قرآن، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی مرد کو خاندان کے ادارے کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت کمتر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے۔ کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین کے مقام کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ آسمان کو دیکھتے ہیں؟ تو نظریہ توحید کے یہ تین نتیجے ہیں جو سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر اور سماجی سطح پر نکلتے ہیں۔ حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے، ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے، اور کامل مساوات انسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریہ توحید کی تبلیغ مکہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر کی۔ آپ نے لوگوں کو پکارا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابتدائی دعوت میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا، پورے کا پورا زور ایمفیسس توحید ہی پر، توحید پر ہی رکھا۔ اس انقلابی نظریے کی دعوت و اشاعت میں آپ نے اس وقت کے جو بھی ذرائع میسر تھے انہیں استعمال کیا۔ آپ نے گھر گھر جا کر دعوت توحید پیش کی، پھر دو مرتبہ اپنے خاندان والوں یعنی بنو ہاشم کو کھانے پر بلا کر دعوت پیش کی۔ ایک مرتبہ تو لوگوں نے بات ہی نہیں سنی، شور مچا دیا۔ دوسری مرتبہ بات سن لی لیکن سب کے سب خاموش بیٹھے رہے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ حاضرین میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گرچہ میری ٹانگیں بتتی ہیں، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس پر سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ہیں ان کے ساتھ ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، فسدا بما تومر وعرض عن المشرکین، اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے اور مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا، پھر عکاظ اور دوسرے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں لوگوں کے سامنے دعوت رکھی، الغرض جو طریقہ بھی ممکن تھا اسے استعمال کیا۔
اس وقت نہ تو لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھے، نہ کوئی چھاپا خانہ تھا، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ اخبار، لیکن جو بھی میسر ذرائع اور وسائل تھے انہیں آپ نے استعمال فرمایا. اسلامی انقلابی تنظیم اور اس کی اساسات. جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے انہیں آپ نے منظم کیا اور ان کی تربیت کی. اس تربیت کی سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ جن لوگوں نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، یہ آپ پر وحی آئی ہے، تو پھر ان کے لیے آپ کے حکم سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کی بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جو نبوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو. آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو تنظیم کی بہت بڑی بنیاد ہے ہی، جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے. علامہ قادیانی کی جھوٹی نبوت کی بنیاد پر جو جماعت چل رہی ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ان کا لاہوری فرقہ جس نے علامہ قادیانی کو نبی نہیں مانا، وہ منتشر ہو کر ختم ہو گیا. تو مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ نبوت کے دعویٰ کی بنیاد پر ممکن ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت اور آخری نبوت کی بنیاد پر جو جماعت بنی وہ دنیا کی مضبوط ترین جماعت تھی، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اس جماعت میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا صدر منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے اور دائی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر تھے. آپ کے ساتھی سمینا واقع نہ ہم نے سنا اور مانا کے اصول پر کاربند تھے. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ آئندہ اگر اسی انقلابی جد وجہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کے لیے جماعت کیسے بنے گی، بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث ملاحظہ کیجیے جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے السمع وطاعت، اس بات پر کہ آپ کا حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. فی العسری والیسری، تنگی اور سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، والمنشتی والمکرہ، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی، والا اثرت علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نووارد نوجوان کو ہم پر امیر کیوں بنا دیا. ہم آپ کے پرانے خدمتگار اور جانثار ساتھی ہیں، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ آپ کا اختیار ہوگا، جو چاہیں کریں. والا اللہ ننازع الامر علیہ، اور جس کو بھی آپ امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں. والا نقول بالحق انما کنا ولا لا نخاف فی اللہ الا وذا لائیں، اور یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہیں گے. اس لیے زمانے بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا. یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد. آپ بھی تجزیہ کر لیجئے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان لانا ہی کافی نہیں تھا؟ کیا آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ ادروئے الفاظ قرآنی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اس کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو یہ دراصل آئندہ کے لیے رہنمائی کے لیے تھی. غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ شمال سے مال تجارت سے لدا پدا آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف 40 یا 50 محافظ ہیں، جبکہ کیل کانٹے سے لیس ایک مسلح لشکر جنوب سے آ رہا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح عطا فرما دے گا، بتاؤ کدھر چلیں. کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور قافلے کی طرف چلیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، ان پر ہم آسانی سے قابو پا لیں گے، مال غنیمت بہت ہاتھ آ جائے گا اور ہتھیار بھی ملیں گے جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید مشورہ طلب فرماتے رہے تب صحابہ کرام نے اندازہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان طبع کچھ اور ہے. چنانچہ اس مرحلے پر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی کہ حضور آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں, جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے تقریریں کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص بات کے منتظر ہیں. مہاجرین میں سے حضرت مقداد ابن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے, ہمیں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جا کر جنگ کریں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی انتظار کی کیفیت میں تھے. اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن دراصل انصار کی جانب ہے. بیت اکبر ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. لیکن صورت واقعہ یہ تھی کہ قریش نے مدینے پر حملہ نہیں کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر تصادم کا آغاز کر چکے تھے. لہذا انصار اس معاہدے کی روح سے مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے پابند نہیں تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خیال آ گیا کہ ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تائید کے منتظر ہیں. چنانچہ حضرت سعد نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ ہے, فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ, یعنی حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مانا ہے, اب ہمارا اختیار کہاں رہا, آپ جو بھی حکم دیں گے سر آنکھوں پر, آپ ہمیں جہاں بھی لے جانا ہو لے چلیے. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیعت کی ضرورت نہیں تھی, آپ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے مطاعت ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے بیعت کیوں لی؟ اس لیے کہ آئندہ کوئی مسلمان جماعت بنانے کے لیے انگریزوں سے, روسیوں سے یا جرمنیوں سے کوئی طریقہ مستعار نہ لینا پڑے, بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انقلابی جماعت کا نبی منہاج تربیت کے لیے میں نے چار عنوانات مقرر کیے تھے. اولاً یہ کہ انقلابی فکر مستعذر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی فکر کا منبع و سرچشمہ قرآن حکیم تھا, اور اس منہج پر اب جو بھی دعوت اٹھے گی اس کا منبع و سرچشمہ بھی قرآن حکیم ہوگا کہ اسے پڑھتے رہو تاکہ تمہارا فکر تازہ رہے. اس کے لیے اجتماعی مذاکرہ بھی کرو, مل کر بیٹھو, قرآن پڑھو, سیکھو اور سکھاؤ, اسی سے تمہارا فکر تر و تازہ رہے گا. ثانیاً سموتات, جس کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. دیکھیے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ مجھے مار دیں گے تو وہ ڈیسپریٹ ہو کر دو چار کو مار کر ہی مرے گا. بلی کو اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اب میرے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سیدھی آپ کی آنکھوں پر چھپٹے گی. لیکن یہاں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے سجائے بچھائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ کرتا اتار کر ان پر لیٹ جاؤ. آپ لیٹ گئے, پیٹ کی کھال جلی, چربی پگھلی, تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے, جس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ مجھے انگاروں پر بھوننے والے ہیں, زندہ کے کباب بنانے والے ہیں, وہ دو چار کو مار کر ہی مرتا ہے یا کم سے کم ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں اس کی اجازت نہیں تھی. میرے نزدیک سموتات کا اس سے بڑا کوئی مظہر ممکن ہی نہیں. خالصاً اپنی جان, مال, تن, من, دھن, اولاد, غرض, ہر شے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کام کیے ہیں. کمیونسٹ انقلاب نہیں آ سکتا تھا جب تک لوگ جانے نہ دیتے اور لوگوں نے ساری سختیاں نہ جھیلی ہوتی. لیکن مسلمان کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنا اتنا آسان ہے کہ دوسروں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا ایمان آخرت پر ہے اور اس کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی ہے. لہذا اگر وہ اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر لگا دے, کھپا دے, تو اسے گھاٹا کس اعتبار سے ہے؟
وہ تو سوچتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا کئی گنا مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا، 1000 گنا مل جائے گا، تو اس معاملے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آدمی کو آخرت پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا۔ میں اپنی جمع پونجی بینک میں بچا کر رکھوں تو مجھ سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ یہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس 10-15% منافع دے دیں گے، لیکن اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو 700 گنا دیتا ہے۔ تو یہاں بچا بچا کر رکھنا یقیناً بے وقوفی ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ زمین پر جمع نہ کرو، یہاں کیڑا بھی خراب کر دیتا کرتا رہتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں ڈاکہ نہیں۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ تم نے مال اگر یہاں جمع کیا تو دل یہیں اٹکا رہے گا، جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہ کر سکو گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے ایسے جان نکالیں گے جیسے گرم سلاخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اگر آپ کی جمع پونجی اللہ کے بینک میں جمع ہے تو آپ کا دل بھی وہیں اٹکا ہوگا، فرشتہ آئے گا تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ نشانے مرد مومن بات و گویم، جو مرگ آیا تبسم بر لب اوست۔ اگر آپ نے کروڑوں روپیہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ نکل جاؤ ملک سے، تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ لیکن اگر آپ ملک سے باہر آپ کا کچھ نہیں، نہ کوئی جاننے والا ہے، سب کہا جائے نکل جاؤ، تو آپ کو یقیناً تشویش ہوگی۔ یہ دراصل عقیدہ آخرت ہی ہے جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جانے دینے کے لیے اس طرح آمادہ ہیں۔ انہیں فلسطین، کشمیر، چچنیا اور افغانستان میں مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سب عقیدہ آخرت پر یقین کی علامتیں ہیں۔ ایک زمانے میں جب مولانا مودودی مرحوم کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس وقت اسلامی جمعی طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا۔ میں نے عزم کے ٹائٹل پر یہ نظم شائع کی تھی اور پھر جیل میں مولانا کو بھیجی تھی۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ سپاہیوں سے حزینہ ہونا، غموں سے اندوہ گینہ ہونا، انہیں کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہاریں، جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ یہ رئیس امروہوی کے اشعار تھے۔ میں نے رئیس کی اضافت کے ساتھ یہ اشعار رئیس اہل نظر کی خدمت میں پیش کیے۔ رابعہ یعنی نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں روحانی تربیت کو بھی انتہائی اہمیت دی گئی۔ روحانیت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑے ذریعے قرآن حکیم کو دلوں میں اتارا گیا، اس سے سینوں کو منور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرائی گئی۔ نیند بہت عزیز ہے، اللہ کی راہ میں جاگتے رہنے کی ترغیب دلائی گئی، اور تہجد میں قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سورۃ المزمل۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ قرآن مجید تو ویسے ہی نور ہے، یہ دلوں کی تاریکیاں دور کر کے انہیں منور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور رات کا جاگنا نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے جس تیسری شے کی ترغیب دی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ہے نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تربیت کا۔ ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی نظام وجود میں آیا، اس میں تربیت اور تزکیہ کے اسلوب اور انداز اپنے ہیں، اور ان کے مراقبے، ان کے چلے اور ذکر کے طریقے اپنے ہیں۔
میں اس نظام کی بات نہیں کر رہا، سلوک محمدی کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انقلابی تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی، اس کے عناصر ترکیبی میں نے بیان کر دیے ہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں صبر محض کا مرحلہ میں نے عرض کیا تھا کہ صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کی ابتدا دائی کی کردار کشی سے ہوتی ہے کہ اس کی قوت ارادے کو ختم کر دیا جائے. 3 سال تک تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایزا رسانی کا ہدف بنے رہے ہیں، اور یہ زبانی ہوتی رہی کہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، اور وہاں کئی کئی دن نہ رہا کرو، وہاں پر کوئی نہ کوئی آسیب سوار ہو گیا ہے، ان پر کوئی جن آ گیا ہے. کبھی کہا جاتا کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی ہے، یا یہ کہ ساحر بن گئے ہیں یا مشہور ہو گئے ہیں. یہ تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی یعنی کریکٹر اسیسینیشن اور آپ کی قوت ارادی کو مجروح کرنے کی کوششیں تھیں. اور یہ مت سمجھیے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہیں ہوتا تھا. قرآن مجید کی گواہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، ان سے آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ یہی ہیں جو مجھے الصادق اور الامین کہا کرتے تھے، آج یہ میرے مجھے ساحر و کذاب کہہ رہے ہیں، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر ہم پر دھونس جماتا ہے. یہ مجھ پر اللہ کی وحی آ گئی ہے، لیکن اس کیفیت میں آپ کے لیے حکم یہ تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. سورۃ مزمل، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجیے اور بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دیجیے، خوبصورتی کے ساتھ اپنا رخ موڑ لیجیے اور ان کو چھوڑیے، کسی اور سے بات کیجیے، لیکن علیحدگی لٹ مار کرنا ہو. ہو سکتا ہے جو شخص آج بات نہیں سن رہا کل سننے پر آمادہ ہو جائے. 3 سال کے بعد مشرکین کو محسوس ہوا کہ یہ تو چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور 2 باتیں بڑی خطرناک ہو گئی ہیں. ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرد جمع ہو گئی ہے، یہ بنو امیہ کا چشم چراغ عثمان ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا ہے، یہ مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص جیسے نوجوان ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک معاملہ یہ کہ ہمارے غلام ان پر ایمان لے آئے ہیں. یہ تو ایسا معاملہ ہے جیسے کہیں پر بارود کا سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری اڑ کر جا رہی ہو. ہمارے غلام اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہیں ہم سے مظالم کے بدلے چکانے شروع کر دیے تو کس بھاؤ بکے گی؟ لہذا اب جسمانی تشدد و تعذیب فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز ہو گیا کہ انہیں مارو، انہیں بدترین جسمانی سزائیں دو، ان کو گھروں میں بند کر دو اور زنجیروں سے جکڑ کر رکھو، کھانے کو کچھ مت دو، بھوکا رکھو، غلام ہے تو بری طرح مارو پیٹو، گلیوں میں گھسیٹو. حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو جہل نے بدترین شرمناک ترین تشدد کر کے شہید کیا. جوان بیٹے عمار یاسر کو ستون سے باندھا اور ان کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. مار مار کر تھک گیا تو کہا ایک دفعہ کہہ دو تمہارا معبود بھی سچا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، پھر اس نے شرمگاہ کے اندر برچہ مارا جو جسم کے آر پار ہو گیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو 4 وحشی اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو 4 مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا تو ان کے جسم کے پرخ سے اڑ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اس کا فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ مسلمان اس وقت تعداد میں بہت قلیل تھے، اگر اس وقت وہ کوئی جوابی کاروائی کرتے تو انہیں کچل کر رکھ دیا جاتا، جبکہ انہیں ایک قوت بننے کے لیے مہلت عمل درکار تھی. دوسرے یہ کہ تشدد کا یک طرفہ نشانہ بننے سے انہیں عوام کی ہمدردیاں حاصل ہو رہی تھیں. حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر ان کا آقا چھوکروں کے ہاتھ میں تھما دیتا کہ اسے کھینچو، جیسے ان دنوں عراق کی ابو غریب جیل میں قیدیوں پر تشدد کی تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ قیدیوں کو برہنہ کر کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے. حضرت بلال کے ساتھ یہ معاملہ مکہ کے گلیوں کے اندر ہوا، انہیں تو اکیلے پتھروں والی زمین پر اس طرح گھسیٹا جاتا جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے. لوگ اس منظر کو دیکھتے اور سوچتے کہ بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے چوری کی ہے یا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟
وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں. بلال کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ بڑھ رہی تھیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ 1090 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے دسترازی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان بنو ہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی. اگرچہ بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ان میں ابو لہب جیسے بدترین دشمن بھی تھے، لیکن بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کر رہے تھے. قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار جس کسی کو تحفظ دے دیتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہوتا. لہذا اگر شعب بنی ہاشم میں 3 سال کی نظر بندی ہوئی ہے تو پورا خاندان بنو ہاشم اس میں شریک تھا، صرف مسلمان معصوم نہیں تھے. ابو طالب سے کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ وہ محمد کی پشت پناہی چھوڑ دیں تاکہ ہم ان سے نبٹ سکیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. سن 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تکے ہوئے گھر آتے طبیعت میں انقباض ہوتا کہ آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا، فلاں نے ساحر کہہ دیا، تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی وفا شعار شریکہ حیات تو موجود تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی. ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، ان کا سایہ بھی اٹھ گیا. اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا کہ یہ ہمارے لیے غم کا سال ہے. ابو طالب کے انتقال سے آپ کو جو خاندانی تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اب دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. مشورہ یہ ہوا کہ کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو ہاشم کھڑا ہو جائے گا. بلکہ اس مقصد کے لیے تمام قبیلوں سے نوجوانوں کو چنا جائے جو بیک وقت جا کر حملہ کریں تاکہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے. مکہ کی سرزمین تنگ ہوتی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا کہ شاید وہاں کوئی امیر یا کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز وہاں شفٹ کر دوں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دنوں میں جو کچھ بیتی وہ مکہ میں 10 سال میں نہیں بیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا، شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جس میں اطہر خون سے لہو لہان ہوا. اس موقع پر آپ کے قلب کی گہرائیوں سے جو فریاد نکلی ہے اسے نقل کرتے ہوئے بھی کلیجہ شک ہوتا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس. اے اللہ کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل اور ذرائع کی کمی کی اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی. الا من تکلونی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری. اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں. اِلَّمْ يَكُنَ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، مجھے اس تشدد کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. اے رب میں تیرے روح انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے روح انور کی روشنی کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں. اس سے گہری کوئی فریاد ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی 2 نسبتیں ہیں، مقام ابدیت اور مقام رسالت. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہاں وہ نسبت ابدیت غالب آ رہی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اقدام اور چیلنج کا مرحلہ. اگلا مرحلہ اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا ہے. میں نے کہا تھا کہ اس مرحلے میں قدم رکھنے کا فیصلہ نہایت نازک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس مرحلے میں داخل ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، لہذا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت یہ فیصلہ کرے گی اور اس میں غلطی کا امکان موجود رہے گا. نیک نیتی کے ساتھ غلطی کی صورت میں دنیا میں ناکامی کے باوجود آخرت کی کامیابی یقینی ہے. تحریک شہیدین 19ویں صدی کی سب سے بڑی انقلابی تحریک تھی. اس تحریک میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے قبل از وقت پری میچور اقدام اٹھا لیا اور پٹھانوں کے علاقے میں جا کر فوراً شریعت نافذ کر دی. انہوں نے اپنی ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جیسے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نافذ کر دی تھی، اسی طرح میں رائے بریلی سے چل کر ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں، لہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہیے. انہیں یہ نہیں دیکھا کہ مدینے والے خود آ کر لے کے گئے تھے، آپ کو تو کوئی لینے نہیں گیا تھا، لہذا کچھ وقت لگانا چاہیے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن تیار ہو، ان کا فکر پختہ ہو، ان کے دلوں میں ایمان و یقین راسخ ہو، اور پھر وہ اپنے رسوم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ سے غلطی ہوئی، لیکن چونکہ یہ غلطی پورے خلوص و اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہوئی، لہذا اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب محفوظ ہو گیا. اگرچہ دنیا میں تحریک ناکامی سے دوچار ہو گئی، مولانا مودودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ 6-7 سال تک جس طریقے کار پر عمل پیرا رہے تھے جب تک ہندوستان ایک ملک تھا، اسے پاکستان آ کر تبدیل کر دیا اور انتخابات کے میدان میں آ گئے کہ شاید لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم حکومت بنا لیں گے، اور جب حکومت ہماری ہوگی تو سارا نظام ہم خود ہی بدل دیں گے، نظام تعلیم بدل دیں گے، نظام معیشت تبدیل کر دیں گے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، تو ہم پوری قوم کی ذہنی اور فکری تربیت کریں گے. تو بظاہر بڑا عمدہ معاملہ تھا کہ اگر بلی کے گلے میں گھنٹی لگا دی جائے تو چوہوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو الیکشن کے ذریعے سے کامیابی کا یہ سراب سامنے آیا تو وہ دھوکہ کھا گئے، اس لیے کہ ابھی یہاں کی فضا تو تیار نہیں تھی، ابھی موجود چند لوگ ان کی دعوت سے واقف تھے، لہذا عوام کی اکثریت انہیں ووٹ کیسے دے دیتی. بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی اگر نیک نیتی سے ہو تو آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدائی اقدامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں اوس اور خزرج دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے. ادھر مکہ سے جو جمعیت تیار ہو کر آئی تھی، یہ 100-150 آدمی تھے جو آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر آئے تھے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کیا، لیکن 6 مہینے میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے خاطر 3 کام کیے. اولاً مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، جو عبادت گاہ بھی تھی اور خانقاہ بھی، جو عبادت گاہ بھی تھی، خانقاہ اور درسگاہ بھی تھی، پارلیمنٹ اور مشاورت کی جگہ بھی تھی، یہی گورنمنٹ ہاؤس کا مقام بھی رکھتی تھی، یہیں پر وفود بھی آ رہے تھے، گویا مسلمانوں کا ایک مرکز وجود میں آ گیا. ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرما دی اور ہر مہاجر کو کسی ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا. چنانچہ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں اور دکانوں میں حصے دیے اور اپنے ذرائع معاش میں ان کو شریک کیا. اس مواخات میں ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں کہ انصاری بھائیوں نے اپنے مکانوں اور دکانوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں نصف تقسیم کر کے مہاجر بھائیوں کو دے دیا. یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، اس وقت پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے، وہ تو کہیں 5-6 سال بعد آئے. وہ انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اسے شادی کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارا گھر آباد نہ ہو اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں. یہ مواخات کا درس تھا. ہجرت کے بعد 6 ماہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اہم کام یہ کیا کہ مدینہ میں آباد یہودی قبائل کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی مونٹگومری وارٹ اور ٹائم بی نے بہت زیادہ تعریف کی ہے اور اسے آپ کے حسن تدبر اور سٹیٹسمینشپ کا عظیم مظہر قرار دیا ہے. مدینہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاہ، بنو نظیر اور بنو قریظہ آباد تھے، جو بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں تھے. مدینہ کے باہر ان کی گڑیاں اور قلعے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ان 3 قبائل سے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر لیا. آج بعض لوگ احمقانہ طور پر میثاق مدینہ کو اسلامی ریاست کے دستور کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ یا ڈیفنس پیکٹ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے. اس معاہدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی. غزوہ بدر سے قبل 8 مہمات مدینہ میں اپنی پوزیشن مستحکم بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیو ریزسٹنس کے طور پر چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار قسم کے گروپ بھیجنے شروع کر دیے. غزوہ بدر سے پہلے آپ نے ایسی 8 مہمات روانہ کی جن میں سے 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے اور 4 میں آپ شریک نہیں ہوئے. لہذا ان میں سے 4 غزوات اور 4 سرایا کہلاتی ہیں. اس عرصے میں مکہ والوں کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی, یعنی اب جو انیشیٹو لیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. افسوس کے اس بات کو چھپانے کے لیے ہمارے ہاں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی گئی ہے. اس لیے کہ جس طرح آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے, اسلام تو خونی مذہب ہے, اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے, اسی طرح جب یورپ کی استعماری طاقتیں عالم اسلام پر قابض ہوئی تو مستشرقین نے اسلام کے خلاف اسی طرح کا زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس پر ہمارے مصنفین نے معذور خواہانہ یعنی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا. نہیں نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ خود سے شروع نہیں کی تھی, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں جنگیں کی تھی. حالانکہ یہ بات 100% جھوٹ ہے. مکہ کے پرسکون تالاب میں بھی ہلچل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پیدا کی تھی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, ورنہ وہاں کے لوگ سب کے سب اپنی قسمت پر صابر و شاکر رہ رہے تھے. اسی طرح ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس اور بالآخر مسلح تصادم یعنی عام کانفلکٹ کا آغاز بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. غزوہ بدر سے قبل 1 سال کے عرصے میں آپ نے جو 8 مہمات روانہ کی ان کے 2 مقصد سامنے آتے ہیں. جدید اصلاحات کے حوالے سے پہلا مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی یعنی اکنامک بلاکیج, اور دوسرا مقصد قریش کی سیاسی ناکہ بندی یعنی پولیٹیکل کنٹینمنٹ یا قریش کی آئسولیشن تھا. قریش کے قافلے جس راستے سے گزرتے تھے آپ نے اس کو مخدوش بنا دیا اور قریش کو گویا یہ پیغام دے دیا, اب ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کے تجارتی قافلے ہماری زد میں ہیں. جو راستہ مکہ سے شام جاتا تھا وہ بدر سے گزرتا تھا. بدر مکہ سے 200 میل دور جبکہ مدینہ سے اس کا فاصلہ صرف 90 میل ہے. آپ نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کے لیے کئی مہمیں ادھر بھیجی, خود ایک بڑی مہم لے کر گئے اور اس بڑے قافلے کا پیچھا کیا جو ابو سفیان لے کر شام جا رہا تھا, لیکن وہ بچ کر نکل گیا. اسی طرح مکہ سے یمن جانے والے قافلے طائف سے ہو کر گزرتے تھے, ادھر بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی. پھر آپ جہاں گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے معاہدے کر لیے, یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے, یا انہوں نے غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کر لی کہ نہ ہم قریش کے خلاف آپ کی مدد کریں گے نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گے. ان دونوں طرح کے معاہدوں سے قریش کی طاقت کم ہوئی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متذکرہ بالا دونوں مقاصد حاصل کر لیے. ہر قوم میں 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں. آج کی اصطلاح میں انہیں عقابی مزاج کے لوگ یعنی حفص اور فاختائی مزاج کے لوگ یعنی ڈف کہا جاتا ہے. مکہ میں بھی ہر 2 طرح کے لوگ موجود تھے, جو شیلے اور مشتعل مزاج لوگوں یعنی حفص میں ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط بہت نمایاں تھے, جبکہ ٹھنڈے مزاج اور بردبار طبیعت کے حامل لوگوں یعنی ڈف میں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام نمایاں تھے. مقدم ذکر طبقے کا کہنا تھا کہ چلو اب مدینے پر حملہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کلا کما کرو, جبکہ مؤخر ذکر اس طرح کے اقدام کے حق میں نہیں تھے. عتبہ بن ربیعہ بہت زیرک انسان تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قریش سے کہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے, ان کے خیال میں وہ بلا ان کے سر سے تو ٹل گئی, اب مدینے جا کر بھی محمد آرام کر تو نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنے دین کی تبلیغ کرے گا, اس سے عرب اس کے خلاف ہوں گے اور بقیہ عربوں سے اس کی کشمکش ہوگی, تو اگر باقی عرب کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا کیا نقصان, وہ ہمارا قرشی بھائی ہے, اس کی جیت ہماری جیت ہے, اس کے فتح سے عرب پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی, اور اگر عربوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں آلودہ کرو. آخر ابو بکر کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے کیا, عمر کون ہے اور عثمان کون ہے, بنو امیہ میں سے, حمزہ کون ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے. تو اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاؤ گے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عربوں کو آپس میں نپٹنے دو، اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا۔ یہ بات تھی جو فی الحقیقت ہو کر رہی خلافت راشدہ کے بعد، اور ملوکیت میں پھر وہی عرب تھے جن کی حکومتیں قائم ہوئیں، چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے۔ اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی جس نے اہل مکہ کو متاثر بھی کیا۔ ان فاختائی مزاج لوگوں یعنی ڈبز کا مکہ میں خاصا اثر رسوخ تھا، لیکن دو واقعات ایسے وقوع پذیر ہو گئے کہ جنگجو اور مشتعل مزاج لوگوں یعنی ہاکس کا پردہ بھاری ہو گیا اور یہ ڈبز بالکل خاموش ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا تھا اور وہ بچ کر نکل گیا تھا، اب مال تجارت سے لدا بھرا شام سے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے قریش کو SOS کال بھیج دی کہ مجھے خطرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی قافلے پر حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا فوری طور پر مدد بھیجی جائے۔ ابو سفیان کا پیغام لے کر ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال خطرے میں ہے، لہذا فوراً مدد کو پہنچو۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ نخلا بھیجا تھا جو طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے، اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں سے مکہ کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو۔ وہاں ایسی صورتحال پیش ہوئی کہ مکے والوں کے قافلے کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق مارا گیا اور 2 کو وہ گرفتار کر کے لے آئے اور 1 بھاگ گیا۔ مسلمان کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مار بطور غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جو مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں بچ کر بھاگا تھا وہ کپڑے پھاڑ کر چیختا چلاتا ہوا مکہ پہنچا کہ لوگوں دیکھو، محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ 2 خبریں بیک وقت مکہ پہنچی، ایک شمال سے اور دوسری جنوب سے۔ ہجرت کے بعد اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا۔ ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، لیکن ہجرت کے بعد اہل مکہ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا۔ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6ٹا مرحلہ، مسلح تصادم۔ متذکرہ بالا 2 واقعات کی وجہ سے ڈبز کو خاموش ہونا پڑا، اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے 6ٹے مرحلے یعنی مسلح تصادم کا آغاز ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین 2 طرفہ جنگ تھی جو قریباً 6 سال جاری رہی، اور اس دوران حق و باطل کے مابین کئی مارکے ہوئے۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ احد میں الٹا معاملہ ہو گیا، 2 صحابہ کی خطا کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تفاصیل کے لیے میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے۔ یہ تو میں اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں، لیکن آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت سمجھا رہا ہوں۔ قریش مکہ سے آپ کی 6 سالہ طویل جنگ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو فتح مکہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، مختلف غزوات میں سینکڑوں صحابہ کو جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مجروح ہوئے اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تلوار کا وار چہرہ مبارک پر پڑا تو جو خود آپ پہنے ہوئے تھے اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں۔ ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، مگر وہ نہیں نکلی۔ کسی طریقے سے انہیں نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی رشتے تھے، وہ آپ کے چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی اور دودھ شریک بھائی بھی، جو عربوں کے ہاں سگے بھائی شمار ہوتے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہمجولی اور دوست تھے، اور ان کی لاش اس حالت میں آئی کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چپایا گیا ہے،
چنانچہ جان لیجئے کہ انقلاب برپا کرنے کا یہ کام گھر بیٹھے نہیں ہوا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ کام بھرپور تیاری کے بعد کیا گیا تھا، لہذا 6 سال کے عرصے پر محیط اس مسلح تصادم کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں نکلا اور انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہو گئی۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ان کی حیثیت ملٹری کے اصطلاح میں موپنگ اپ آپریشن کی تھی، جس کے ذریعے مخالف قوتوں کا آخری قلا کما کر دیا جاتا ہے۔ فتح مکہ پر اندرون عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی۔ انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع و تصدیق۔ اب مجھے 2 باتوں کی مزید وضاحت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے قبل نہ کوئی مبلغ عرب سے باہر بھیجا، نہ اپنا کوئی خط یا پیغام کسی سربراہ حکومت کے نام بھیجا۔ 10 سال تک سارا کام مکے ہی میں کیا 10 سال تک سارا کام مکے میں ہی کیا۔ اس کے بعد طائف کا سفر فرمایا۔ انقلابی عمل کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ابتدا میں پھیلتا نہیں ہے، مشنری اور تبلیغی کام خربوزے یا ککڑی کی بیل کی طرح زمین پر پھیلتا ہے، جبکہ انقلابی عمل ایک ہی مقام پر اپنی جڑیں جما کر اوپر اٹھتا ہے۔ جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس سے 2 پتے نکلتے ہیں، اس سے آم کا پودا بنتا ہے جو تناور درخت بن کر برگ و بار لاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد مشنری انداز کی نہیں تھی، بلکہ انقلابی انداز کی تھی۔ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اس وقت حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی جو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ اس وقت آپ چاہتے تو کیسر و کسرا اور دوسرے حکمرانوں کو خطوط بھیج سکتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل سے معاہدے کیے، لیکن عرب سے باہر کوئی وفد نہیں بھیجا۔ وہ تو جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف قوت کے طور پر تسلیم یعنی ریکگنائز کر لیا، جسے قرآن حکیم نے فتح مبین قرار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، حرقل، مقوقس، نجاشی اور ان رؤسائے عرب کی طرف جو جزیرہ نما عرب کی سرحدوں پر آباد تھے اور انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے دعوتی تبلیغی نامہ ہائے مبارک چند صحابہ کرام کے ہاتھ روانہ کیے۔ ان نامہ ہائے مبارک کے نتیجے میں ملوک و سلاطین کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آئے۔ ملک غسان نے، جو حرقل کے تابع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص کے لیے لشکر تیار کر کے بھیجا اور غزوہ موتا کا مارکہ ہوا۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں تصدیر انقلاب یعنی ایکسپورٹنگ آف ریولوشن کے مرحلے کا آغاز بھی ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ صرف اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی، بلکہ عرب سے باہر کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کیا، اور پھر یہ ذمہ داری امت کے سپرد فرمائی کہ تم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ منہج انقلاب نبوی کا حالات حاضرہ پر انطباق۔ دوسری بات یہ کہ آج وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ گیا ہے اور حالات میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، لہذا اس وقت ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب پر یوں کا توں عمل کیا جائے گا یا اس کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اوپر بیان کیے گئے پہلے 5 مراحل میں قطعاً کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا انقلابی نظریہ آج بھی وہی نظریہ توحید ہے، اور آج بھی ہمیں ایمان کی دعوت دینی ہے جس کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایمان تو موجود ہے، اس لیے کہ اسلام اور شے ہے، ایمان اور شے ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ایمان ہمیں اپنے قلوب و اذہان میں خود پیدا کرنا ہے۔ توحید پر، آخرت پر، رسالت پر یقین والا ایمان ہماری اولین ضرورت ہے۔
یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن مجید تھا، آج بھی یہی قرآن ہمارا اعلی انقلاب ہے، لہذا رجوع القرآن کی دعوت وسیع پیمانے پر عام کی جائے۔ میرے نزدیک قرآن مجید کی حیثیت مقناطیس کی ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی ہو ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو تو کھینچ لے گا لیکن لکڑی کے ٹکڑوں کو نہیں کھینچے گا، لہذا قرآن مجید کے مقناطیس کو اس معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کہ میں نے 40 برس تک اس شہر لاہور میں قرآن مجید کی چکی پھیری ہے، مجھے یہ خطاب بھی دیا گیا کہ یہ قرآن مجید کا قوال ہے، اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہر چ خاندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنیم، کہ مصداق میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا، میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی، ہاں یہ حدیث دوست ہے اللہ کا کلام، اس کی تکرار میں کر رہا ہوں۔ بہرحال پہلا زینا یہی ہوگا، پھر لوگ اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں، پھر جو لوگ اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں انہیں بیعت کی بنیاد پر منظم کیا جائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور اسوہ چھوڑ گئے ہیں۔ تنظیم کی بنیاد کسی انگریزی نظام پر نہ ہو، کوئی 2-3 سال کی عمارت کا معاملہ نہ ہو، کوئی انتخاب امیر کا معاملہ نہ ہو، بلکہ جس دائی نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس کی دعوت پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس عہد کے ساتھ دے دو کہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر اندر آپ کا حکم مانیں گے، اپنا مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا۔ جو لوگ اس بنیاد پر جمع ہو جائیں، اب ان کی تربیت کی جائے، قرآن مجید ان کے اندر اتارا جائے، راتوں کو جاگنے کی تشویق دلائی جائے، اللہ کی راہ میں انفاق مال اور بذل نفس کی تلقین کی جائے۔ نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے، یعنی منافقت اللہ کے راستے میں مال اور جان خرچ کرنے سے دلوں میں سے صاف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر محض، پیسیو ریزسٹنس کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آج صبر محض کی شکل کیا ہوگی؟ ہم ابھی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، مکہ کی چھوٹی سی آبادی میں تو 50 آدمی بھی خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے، لیکن یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ایسے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ابھی ان پر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر شروع نہیں ہوگی، البتہ ان کا امتحان شریعت پر عمل کرنے میں ہوگا، انہیں رشوت چھوڑنی ہوگی، لیکن اس سے اپنے گھر والے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ناشتے میں پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے، اب انہیں روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ سورۃ التوابن میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ آپ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کریں گے تو آپ کی پوری برادری آپ کو سوشل بائیکاٹ کر دے گی۔ تو یہ ہے وہ صبر محض، پیسیو ریزسٹنس کا مرحلہ جیسے ابھی ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے کہ اتنے لوگ مجتمع ہوں کہ حکومت کو اس سے اندیشہ لاحق ہو جائے کہ یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، پھر داروگیر ہوگی، دار الرسم کا معاملہ ہوگا۔ دور حاضر میں حالات واقعتاً اس درجے تبدیل ہو گئے ہیں کہ انقلاب کے آخری مرحلے یعنی مسلح تصادم یعنی عام کانفلکٹ کے بارے میں اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار تھے، اور ہر بھی کافر کی گردن مارنے میں کسی کو کیا جھجھک ہو سکتی تھی، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر بھی مسلمان۔ ہمارے حکمران جیسے بھی ہوں ہیں تو مسلمان، بھٹو، بے نظیر، ضیاء الحق، نواز شریف اور پرویز مشرف سب مسلمان ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں طاقت کا فرق صرف تعداد کے اعتبار سے تھا، ادھر 313 رضاکار ولنٹیئرز تھے تو ادھر 1000 رضاکار، تو ادھر 1000 رضاکار، ادھر بھی باقاعدہ تربیت یافتہ مسلح فوج نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ادھر ٹینک، توپے، میزائل اور بم ہوں اور ادھر مجاہدین صرف تلواریں لیے کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا رسالہ 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا، ادھر 100 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا۔
چنانچہ تعداد میں فرق ضرور تھا، نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا۔ مزید برآں عمرانی ارتقاء یعنی سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں آج اس بات کا امکان موجود ہے کہ بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ آج یہ مانا جاتا ہے کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے، شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومت کی تبدیلی تو عوام کا حق ہے۔ اس وقت تک ابھی عمرانی ارتقاء اس سطح تک نہیں پہنچا تھا، زیادہ حکومت اور ریاست گڑبڑ تھے۔ اب یہاں پر بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کرنے کے دو راستے ہیں، ایک الیکشن کا راستہ اور ایک احتجاجی تحریک یعنی ایجیٹیشن کا راستہ۔ الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، خواہ الیکشن کتنا ہی شفاف اور منصفانہ ہو۔ اس سے تو صرف نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے معاشرے میں طاقت کے جو ستون موجود ہیں الیکشن میں انہی کا انعکاس ہوگا۔ اگر ملک میں جاگیردارانہ نظام ہے تو کوئی جاگیردار ہی منتخب ہو کر آئے گا، اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار ہی آئے گا۔ یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن مستحکم ہو گئی تھی، کبھی ایم کیو ایم کی ہو گئی، کیونکہ شہروں میں نہ جاگیردار ہیں نہ قبائلی سردار۔ البتہ ہمارے دہی علاقوں میں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام قائم ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آئیں گے تو کیا وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری ختم کر دیں گے؟ اس طرح تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں گے۔ تو جان لیجئے کہ الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، اسے بدلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس۔ ان دونوں کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں پارٹیوں کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں۔ ان کے منشور میں فرق ہوگا تو ٹیکسیشن پالیسی، ہیلتھ پالیسی یا امیگریشن پالیسی کا ہوگا۔ برطانیہ میں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے نام سے دو پارٹیاں ہیں، نظام کے بارے میں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہوں تو وہ نظام کے خلاف بولیں گے۔ چنانچہ سیئٹل اور واشنگٹن میں گلوبلائزیشن کے خلاف ہونے والے مظاہرے یہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں کمیونسٹ عنصر موجود ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ الیکشن کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے، الیکشن کے ذریعے ان کی کامیابی کا سوال ہی نہیں۔ موجودہ دور میں اقدام کی نوعیت، یہ اگلا ہیڈنگ ہے۔ موجودہ دور میں اقدام کی نوعیت، دریں حالات ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ یہ کہ ایک پرامن منظم عوامی تحریک اٹھے جو توڑ پھوڑ نہ کرے اور جو سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ البتہ یہ لوگ خود جانے دینے کو تیار ہوں۔ اس کو میں یک طرفہ جنگ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ لوگ سڑکوں پر آ کر منکرات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں، یہ لوگ حکومت پر اپنا موقف واضح کریں کہ ہم نے منکرات کے انسداد کے لیے آپ سے بہت درخواستیں کی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا را سود ختم کر دو، لیکن اب ہم پکٹنگ کریں گے، دھرنا دیں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے اور سودی نظام کو جیتے جی نہیں چلنے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں۔ میرے خیال میں اس وقت انقلاب کے لیے یہی قابل عمل طریقہ ہے۔ اگر ہم مشتعل ہو کر اسلحہ اٹھائیں تو کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ بری افواج یا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہماری ماضی کی حکومتوں نے بلوچستان میں دو مرتبہ ایئر فورس استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوان ختم نہیں کر دیے تھے اور ان کا مرکز بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا؟ تو آج مقابلہ غیر مساوی یعنی ان ایکول ہے۔ جہاں مسلمان ہو دو طرفہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی پہاڑی ملک میں کوئی چھاپہ مار جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دین کو قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق مسلمان حکمران اگر فاسق و فاجر ہوں تو ان کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر زبان سے کیا جائے۔ اگر یہ زبان سے کہنا مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے۔ تو جنگ اگرچہ جائز ہے لیکن موجودہ حالات میں عملاً ممکن نہیں ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کے خلاف یک طرفہ جنگ ہی موضوع لائے عمل ہے۔ اگر کسی حکومت کے خلاف اس طرح کی ایک احتجاجی تحریک چلتی ہے تو ظاہر ہے اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ شروع میں فوج حکومت کا حکم مانے گی اور مظاہرین پر گولیاں چلائے گی، لیکن ایک وقت آ کر فوج
ہاتھ اٹھا دے گی، ہم اپنے ہم وطنوں کا مزید قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قابض فوج نہیں ہے، قومی فوج ہے، اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ 1919 میں جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے اگر سینکڑوں ہزاروں افراد بھون کر رکھ دیے تھے تو اسے ان کا کیا دکھ تھا، وہ انگریز تھا اور مرنے والے ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو یا سکھ ہوں۔ لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ایک حد تک تو حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اپنے افسر، اپنے فوجی افسر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے، کھڑے ہو گئے کہ اب ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ پھر دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا۔ چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اپنی کرسی کے بازو پکڑ کر اکڑتے ہوئے کہا تھا، میری کرسی بہت مضبوط ہے، مجھے آج تک وہ نقشہ یاد ہے، لیکن جب لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا اب یہ نقطہ نظر ہے تو وہ کرسی دوڑ گئی۔ پھر انہیں پی این اے کو مذاکرات کا پیغام بھیجا، بہرحال اسلامی انقلاب کے لیے جانے تو دینی ہوگی، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ دور حاضر میں ہمارے سامنے ایرانیوں کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دے کر انقلاب برپا کر دکھایا، اگرچہ ایرانی انقلاب کو میں ہی اسلامی انقلاب نہیں سمجھتا، بلکہ میرے نزدیک تو وہ ایک حقیقی انقلاب بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکا، جبکہ تصویر انقلاب ایک حقیقی انقلاب کا لازمی خاصہ ہے۔ 1984-85 میں میں نے مسجد دار السلام باغ جناب میں اس موضوع پر خطاب کیے تھے کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے، اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر 11 تقریریں کی تھیں، جن کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ تقریریں آج منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں، اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں، تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ وقت کی اہم ترین ضرورت، آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقے انقلاب واضح ہو جائے۔ آج مسلمانوں میں جذبے کی کمی نہیں ہے، ہزاروں لوگ جانیں دے رہے ہیں، اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے جسموں کو اڑا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو جذبہ ابھرا اسے پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ کشمیریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو لڑنے والی قوم ہے ہی نہیں، اب اس کے اندر جان پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان سے جا کر کتنے لوگوں نے وہاں پر جامع شہادت نوش کر لیا، لیکن اسلامی انقلاب کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ صرف اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ آپ نے جا کر افریقہ میں امریکہ کے دو سفارت خانوں کو بم سے اڑا دیا، اس سے امریکی کو 10-15 مرے، جبکہ 200 وہاں کے لوکل افریقی مر گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ بس یہی کہ آپ نے اپنا غصہ نکال لیا، تو ان طریقوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الیکشن سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اسلامی انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ آپ کا خلوص اپنی جگہ، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا ہوگا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِكَ، سورہ انعام آیت نمبر 117، اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ الیکشن میں تو صرف اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، کیا آیت اللہ خمینی الیکشن کے ذریعے ایران میں بصدر اقتدار آ سکتے تھے؟ قطعاً ناممکن۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ آج پوری امت عذاب الہی سے صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ کم سے کم ایک ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، اس کی برکتیں دیکھو، اس کی سعادتیں دیکھو، یہاں کی مساوات اور یہاں کا بھائی چارہ دیکھو، یہاں کی آزادی دیکھو، یہاں کا امن و امان دیکھو۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، عذاب کی شدت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں، اور سب سے بڑھ کر عالم عرب پر عذاب خداوندی کے کوڑے برسیں گے، اس لیے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔
پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ ہم تو چٹائی طور تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ مادری زبان ہے۔ بہرحال پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے، یہی اس کی وجہ جواز ہے، ورنہ پاکستان کا حال تو اس وقت یہ ہے جو سورہ جیسے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کسی پر نزا کا عالم ہوتا ہے، رشتے دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے لیکن بے بس ہوتے ہیں۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جا رہا ہے، پھر آپ کے محل آپ کے نہیں کسی اور کے ہوں گے، آپ کی ملیں آپ کے کارخانے کسی اور کے ہوں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، اگر یہاں اسلام نہ آیا تو پاکستان کو باقی رہنے کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ میں نے موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام اور پاکستان کے مستقبل کے جامع عنوان سے کے تحت دو تقریریں کی تھیں۔ نمبر ایک، موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل، اور دوسری، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور کیا ابھی نجات کی کوئی راہ کھلی ہے؟ نجات کی واحد راہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، لیکن اس کی خواہش اور جذبے رکھنے والوں کے سامنے چونکہ طریقہ کار واضح نہیں ہے، لہذا وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے، اس سے استنارے نور کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ طریقہ انقلاب رکھ دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے، ورنہ آپ کا خلوص اور اخلاص اپنی جگہ پر، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔